الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا 14 سورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام. البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں, یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی. اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت انباء رسل کا مضمون ہے جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے. حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انعام میں ہم نے پڑھ لیا, کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے انباء رسل ایام اللہ فذکرہم بایام اللہ. یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے, پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل. قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں. پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں, مجھے مانو, میری اطاعت کرو, اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو, کچھ نہیں. وہ انداز ہی نہیں, نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا, کچھ نہیں. تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت یوسف نبی تھے, رسول نہیں تھے. رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو, میری اطاعت کرو, ان اعبد اللہ واطیعون, اللہ کی بندگی کرو, میری اطاعت کرو, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. نبی جیسے کہ مصلح ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں, اونچے اونچی سی اونچی شخصیت ہیں, کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر, لیکن ان پر وہی بھی آتی تھی, وہ تسلسل جو ہے وہی کا چل رہا تھا. لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے. حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے, اس کا ایک سبب ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی, آپ کے قیام مکہ کے دور کا, زمانے کا, تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں, اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے. اب انہیں تو امید تھی, منتظر تھے, نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے, لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا. یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے, لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں, یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے, جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے, لیکن کیسے پہنچے, پہنچنے کا سبب کیا تھا, کیا ماجرا تھا. یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو مانوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں, وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے. اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی, 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا, ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا, قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں, میں حصار میں تھا, تو حصار اس شہر کا نام تھا, لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے. تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے وورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے. اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا, وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں, باقی کوئی کام نہیں. تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر, جو چونکہ انہوں نے بھی, وہ مجھ سے تو ویسے 6 سال بڑے ہیں, انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی, اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا, تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے. اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا, اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی, تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے, پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی, تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی, مذاکرہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا, اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا, لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا, ذہنی رشتہ ہے, قلبی رشتہ, وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا. ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر، تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ اے عربو، اے عرب کے رہنے والو، اے امیین، کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے، تم اچھی طرح سمجھ سکو. نحنو نقص علیک احسن القصص، اے نبی، ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان. یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، کہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے، آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے. اس قال یوسف لابی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر چھوٹی بیوی تھی، ان سے یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے ان کے. یہ اس قال یوسف لابی ہے، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تخصص رویا کا لا اخوتے کا، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیقیدو لکا قیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزن پہنچ جائے گا. ان شیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تاویل الاحادیث. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا. تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں، جز رسی، کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے، وہ بھی، اور یہ کہ اس کو تاویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر، والا آل یعقوب، اور تمام آل یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر، من قبل، پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا. اپنا نام انہوں نے نہیں لیا، ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبۃ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے، ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے. ونحن عصبۃ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے، اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں، وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں. جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے, محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین, یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے, معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے. اقتلوا یوسف, قتل کر دو اس یوسف کو, اب اتراہو ہو اردن, یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو, اسے دلاوطن کر دو. یخلو لکم وجہ ابیکم, تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں, عنایات ہیں, تمہاری طرف ہو جائیں. اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف, تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا, یہ کانٹا نکل جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی. وتکونوا من بعد قوم صالحین, یہ کڑوا گھوٹ تو کر گزرو, پھر بعد میں نیک بن جانا. یعنی دل میں ملامت بھی ہے, ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو, کیا سوچ رہے ہو, ایک اپنے حقیق بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے, جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے, فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا, تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہیں اب, لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے, پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے, پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف, کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو. یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے, اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے, سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا, اور یہ شریف النفس تھے ان میں. انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو. والقوا فی غیابت الجب, ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی, کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے, باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے, وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے, اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاخچے بنے ہوتے تھے, تو ان تاخچوں میں سے غیابت الجب, ان میں سے کسی میں اس کو ڈال رہا ہو, تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا, اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا, یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا, وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا, تو ہماری جان چھوٹے گی, تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے. والقوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارہ, لے جائے گا اس کو کوئی, اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے ہی والے ہو, یعنی اگر تم تل گئے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی, اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو, قتل تو نہ کرو, اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاخچے کے اندر رکھا ہو. قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف و انا لہ لناصحون, اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے, ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے, اسے کیا مسئلہ ہے. و انا لہ لناصحون, ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں, ارسل ہو معنا غدن, کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجئے, ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں, تو غدن بھیج دیجئے, یرتا یلعب, وہ بھی چرے چگے گا, کھائے پیے گا, درختوں کے اوپر چڑھے گا, کھیلے گا, کودے گا, اور کوئی پھل ول کھائے گا, یرتا جیسے چرنا چگنا, وہ یلعب اور کھیلے گا. وہ انا لہو لحافظون, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال انی لیحزننی, حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے, تشویش ہے, ان تذهبوا به, کہ تم اسے لے جاؤ, وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے, وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے غافل ہو, کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ, منہمک ہو جاؤ, یوں کہیں اکیلا رہ جائے, کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. قَالُوا لَئِنَّكَ لَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ, ابا جان کیا بات کر رہے ہیں, اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں, ہم 10 آدمی ہیں, ہماری پوری ٹیم ہے, جماعت ہے, تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے, بڑے خسارے والے لوگ ہوئے. فلما ذهبوا به واجمعوا, اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے, اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے, علا ان یجعلوه فی غیابت الجب, انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی, اپنا پوری رائے ایک کر کے, ایک آ کر کے, اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے. واوحینا الیہ, ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, اب اس کو ہم الہام کہیں گے, ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے, ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے, تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے, تم ہلاک نہیں ہوگے, تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا, تمہاری ہم حفاظت کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے. تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. فجاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں. ولو کننا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ. وجاؤ علی قمیص ہی بدمن کذیب، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے، تمہارے دیوں نے، تمہارے انفس، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے. تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں. فصبر جمیل، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اب دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجات سیارت، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا. جات سیارت فارسلو واردہ ہوں، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پران زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلو واردہ ہوں، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فاضلہ دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے، اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ہذا غلام، انہوں نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ او بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا. وہ اثر روح بے دعا، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کے، یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وہ شراؤ بے سمن بخش دراہم معدودہ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا. وہ کانو فی من الزاہدین، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے، یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ میں نکالے اس میں سے، اور پھر نفع بھی لینا چاہے، یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لمراتے ہی اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو، ایسا آئین فار نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے، اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا خراب پاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے ایک گہوارے میں پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہات میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں، اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں، اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا. یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکرنا علی یوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا، انہ لا یفلح الظالمون، گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. ولقد ہمت بہی وہم بہا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا. وہم بہا لولا راہ برہان رب بہی، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل. یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی. روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے رآ برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں. اور یہ ایک بات کو لقد ہمت بہی وہم بہا، تو یہاں پہ لولا رہا برہا وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء اور بے حیائی کا. ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے. یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے، مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو. اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے، مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں، پیچھے وہ دوڑی. قالت وقدت قمیصہ من دبرن، اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا. وہ الفیا سیدہا لد الباب، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا، اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے پاس. قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیترا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر، بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن، اس کی سوا اس کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وہ شاہد اشاہد من اہلھا، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تورات میں، قرآن میں کہیں نہیں ہے. امرأۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا. تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے، ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہ من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وہ ان کا نہ قمیض ہو قدہ من دوبورن، اور اگر اس کی قمیض ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فقذبت، تو وہ جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. فلما را قمیصہ قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. یوسف عارض ان ہذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو، ان ہذا عارض ان ہذا، واستغفری لذنبک، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب کہا تم اپنی گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو. انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امراۃ العزیز، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتح نفس ہی، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف، اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو، چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا. اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں. وآتت لہن متکان، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے، برآمد ہو ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبر نہ ہو تو ششدر رہ گئیں. وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم جو چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا. اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آنکھیں ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع نہ، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیع باب تفیل ہے، اس تفیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے. اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان کا کہ حاشا لِلَّهِ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، اسمو الیہنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا، انہ ہو السمیع العلیم، یقین وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان، جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل و تیر من ہو، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں، نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس ان خوابوں کی تعویل بتائیے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت، یہ بالکل مختلف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل، یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ الا نبأتکما بتاویل ہی قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے، ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔ اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں مانتے آخرت کو، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے، دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی، لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا، تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے، مصر کے قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر، فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے۔ اتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر, وعلی الناس, اور سب لوگوں پر. اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا, اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, شکر گزار نہیں ہوتے. یا صاحب السجن, اے میرے ذیل کے دونوں ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, خود غور کرو کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں, بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں, یہ بہتر ہے یا ایک الواحد ام اللہ الواحد القہار, یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسمان سميتموها انتم وآباؤكم, نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کن دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے, یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں, تم نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے, حکم دینے کا اختیار, فیصلے کا اختیار, قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه, اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت بندگی کرو. ذالک الدین القیم, یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم ہمیشہ کا دین. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یا صاحب السجن, اے میرے زندہ کے دو ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو, یہاں رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے, اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پلائے گا. یہ پہلے بھی ایک شخص تھا, ساقی تھا یہ بادشاہ کا, لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا, اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا, لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا, ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر, اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرا, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے, اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے. محمد آخر, اور جو دوسرا ہے, فیوسلم, اسے سولی دے دی جائے گی. فتح کل تو تیر و منرا سے ہی, تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے. تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل و تیر و منرا سے ہی, جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے, بھیجا کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا, رائے پوچھی تھی. وقال للذی ظن انہ ناج, اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا, رہائی پائے گا, چلا جائے گا, منہما ان دونوں میں سے, اذکر افنی عند ربک, کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس, اپنے آقا, اپنے مالک, اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. فنساہ شیطان ذکر رب ہی, تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو. فلبث فی السجن بضع سنین, تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک. بضع کا لفظ عربی زبان میں نو تک پر آتا ہے, دس سے کم تر, تو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک. وقال الملک, کو اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا. بادشاہ نے کہا, قال الملک, کو اپنے دربار میں, اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے. اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز, چرواہے بادشاہ. ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے, ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے, پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے, اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں. تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی, کوئی قبیلہ نکلا, زوردار تھا, اس نے حملہ کیا مصر پر, اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی, اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے, چرواہے تھے, اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے. گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے, بادشاہ تھے فرائنہ میں سے نہیں تھے, فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے, بلکہ خود عرب تھے. وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت, بہت ہی بھلا انسان تھا, اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا, اس سے نابلد, لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج, تو بھلا آدمی تھا. قال الملک کو اس بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں، سمان خوب موٹی تازہ، یاکلہن سبع یعفن، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں سات گائیں جو دبلی ہیں، سات گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں سات موٹی تازہ گائیں کو، یاکلہن سبع یعفن وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ سات بالیاں بالے ہیں ہری، سٹے ہیں ہرے اناج کے، وہ اخر و یابسات، اور ساتھ ہیں کہ جو سوکھے ہیں، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں، جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پریشان خیالات. اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں، ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب، رؤیا صادقہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں، اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے. تو فرائیڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے، وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، وقال باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں. وقال الذي نجا منهما، اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا، اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے. وقال الذي نجا منهما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، ودکر بعد امت، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں. یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، یوسف اے صدیق اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعبیر بتائیے، حکم بتائیے اس کا، کہ سات گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی، ہڑپ کر رہی ہیں سات ان کو کہ جو موٹی ہیں، وہ سبع سنبلات، اور سات بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر، وہ اخر یابسات، اور سات جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون سبع سنین دعبا، حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر، یہ دعبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں دب کے وا تے رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے. تزرعون سبع سنین دعبا، تم سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے. فما حسدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں. تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروح فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی. اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے، تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے. تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر، انہیں سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا. یا کل نہ، وہ سات سال کھا جائیں گے، ما قدم تم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے. یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی. تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور سات سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں. تدبیر کیا بتائی؟ کہ پہلے سات سالوں میں بس ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر، نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہوگئے تو اس پر گزارا کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، سبعون شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے ساتھ، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما توسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے، سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یاسرون، اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی۔ وقال الملک اوتونی بہی، اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ فلما جاء الرسول، اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الى ربک، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا، آخر میں کوئی نہ کوئی الزام، کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے، دھبا تو ہے۔ تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں اور بری نہ ہو جاؤں ان الزامات سے، جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ فرمایا قال ارجع الى ربك فاسأله، تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسأله، اور ذرا اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بقیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے۔ قال فما ختمکن، اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، وہ بیگمات کو، اذ راوتن ما ختمکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا، کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا، تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آمادہ کرو۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے نیت میں کوئی برائی، اس کی طرف سے کوئی اقدام، اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی۔ قالت امراۃ العزیز، اب وہ اس امراۃ العزیز نے بھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، اس نے بھی کہا الان حصص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا، میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ ذالک لیعلم، یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ یہ کس کا قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخا ہی کا کلام ابھی چل رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، انی لم اخن ہو بالغیب، کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی، لیکن نہیں، لم اخن ہو بالغیب، تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، وان اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا، وما ابر و نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یعنی سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، ان نفس الامارت بسو، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے، اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو، اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے، اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راوت تو ہوا نفس ہی وانہ لمن الصادقین، اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا، باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوسیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا۔ وما ابر رہو نفسی ان نفس لا مارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک اتونی بہی، اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلص ہو لنفسی، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا۔ بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں۔ فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے، اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے۔ باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے، دائیں طرف بھی صحرا ہے، صحرا سینا ہے، تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی، تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانا بنا لے۔ اب مصر کی حکومت جو ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں، مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَجَاءَ اخوت یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی، حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا۔ اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹ پر لگ سکتا ہو، ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا۔ تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے، اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے، یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان۔ وجا اخوت یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے، اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا۔ 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا، اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وجا اخوت یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے، فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ولما جہازہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب، قال اتونی باخ لکم، उन्होंने ये कह करके एक और भाई भी हमारा है, उसका भी खानदान है, उसकी फैमिली है, उसके लिए भी आप हमें एक ऊंट जो राशन का है वो उतना जो है एक ऊंट का बोरा वो हमें दीजिए। इनका लाए क्यों नहीं साथ, तुम तो 10 आए हो, वो 11वां कहां है? अच्छा, अगर है तुम्हारा 11वां भाई, एक अलग फैमिली है, तो एक और ऊंट, एक और राशन जो है एक और फैमिली का मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन अब जब आओ तो उसको साथ लेके आना। काला तोनी बेअखिल लकुमिन अबीकुम, अब जब आओगे तो अपने भाई को जो तुम्हारे वालिद से तुम्हारा भाई है, मां से नहीं है, तुम्हारा बाप से भाई है, अला तरौना अन्नी उफिल कैला, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पैमाने पूरे पूरे भर कर देता हूं, आना खैरुल मुंजरीन, और जो बाहर से आने वाले ये मेहमान आ रहे हैं मैं उनकी खातिर मदारात करता हूं, मैं बेहतर मेहमान नवाजी करता हूं। फैलम तातूनी, और अगर नहीं लेकर आओगे उसको बेही फला कैला लकुम इंदी, तो फिर उसके हिस्से का जो राशन है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वही जो यहां आए वो अपने हिस्से का राशन ले जाए। वला तकरबून, और फिर मेरे करीब ना आना, मुझसे आपने इजहारे नाराजगी भी फरमाया। कालू सनुराग दुरन हुआ बाहू, उन्होंने कहा कि कोशिश तो हम करेंगे अब्बा जान को किसी तरीके से फुसलाने की। वह इन्ना लफाइलून, कुछ कर ही गुजरेंगे इंशाल्लाह, ले आएंगे। वह काल अल फितियाने ही, और हजरत यूसुफ ने अपने जो नौजवान काम करने वाले थे, छोकरे जिनको कहा गया, उनसे कह दिया, इजअलू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम, ये जो पूंजी लेकर आए थे, जाहिर बात है कि देहात से आए, क्या लेकर आए होंगे, कुछ ऊन ले आए होंगे, भेड़े बकरियां जो पाली हुई हैं तो उसकी कुछ ऊन ले आए, या कुछ तरह की चीजें जो देहात से लाकर और ये शहर में अब उसको पेश कर रहे हैं ताकि उसके अवध उन्हें गल्ला दिया जाए। तो फरमाए जालू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम, ये इनके असबाब में इनका जो सारा सामान है जो ये लेकर आए थे, ये पूंजी, ये भी वापस कर दो, उसी में रख दो, जब उसमें गेहूं भरोगे उनके कजावों के अंदर वो सामान भी रख देना। लाल लहुम यारिफूनहा, ताकि वो पहचाने उसको और मेरे उस एहसान को समझें जाकर, इज़न क़लबु इला अहलिहिम, जबकि वो अपने अहलो अयाल में वापस पहुंचेंगे, लाल लहुम यरजऊन, तो शायद कि फिर वो मेरे इस एहसान को भी मानते हुए फिर वो दोबारा आए। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, तो जब ये पहुंचे लौटे अपने वालिद के पास, हज़रत याकूब के पास, कालू या अबाना मुनिया मिनल कैल, उन्होंने कहा अब्बा जान हमसे एक पैमाना रोक लिया गया है, एक खानदान का राशन जो है वो रोक लिया गया है, फारसिल माना अखाना, तो अब आइंदा जो है आइंदा साल हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए नक्तल, ताकि हम उसकी भर्ती भी ले आए, उसका राशन भी ले आए। वह इन्ना लहू लहाफिजून, और हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। काल हल आमनुकुम अलैहि, हजरत याकूब ने फरमाया क्या मैं तुम पर एतबार करूं उसके बारे में, हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीह मिन कबल, क्या उसी तरह तुम्हारे ऊपर मैं एतबार कर लूं जैसे कि मैंने उसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पर पहले जो है वो एतबार किया था। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, वैसे तो अल्लाह ताला ही है बेहतरीन मुहाफिज, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वही है तमाम रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला। वलम्मा फतहु मताहुम वजदू बिदातहुम रुद्दत इलैहिम, जब उन्होंने अपना सामान खोला, कजावे खोले, तो उन्होंने ये देखा कि उनकी पूंजी भी उन्हें लौटा दी गई है जो उन्होंने कीमत के तौर पर दी थी। कालू या अबाना मा नबगी, वो पुकार उठे अब बजाना में क्या चाहिए, हाजी बिजातना रुद्दती लेना, ये हमारी पूंजी भी हमें लौटा दी गई है। वह नमीर व अहलाना, हम जाएंगे अपने अहलो अयाल के लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे, वहां से राशन लाएंगे, वहां से गल्ला लेकर आएंगे। नहफजो अखाना, अपने भाई की हम 10 हैं, उसकी हिफाजत करेंगे। वह नजदाद व कैला बईर, और एक ऊंट की कजावा जो है, ऊंट का जो बोरा है वो हम लेकर आएंगे मजीद। ज़ालिक कैलू यसीर, यकीनन ये बड़ी आसान शय है जो हमें मिल जाएगी। काल लन उर्सिलहु माकुम, हजरत याकूब ने कहा हरगिज नहीं भेजूंगा मैं इसे तुम्हारे साथ, हत्ता तूने मौसिका मिनल्लाह, यहां तक कि तुम बड़ी गाढ़ी कसम खाओ मेरे सामने अल्लाह की, लता तू ननी भी कि तुम लाजमन उसे लेकर आओगे वापस, इल्ला युहाता बिकुम, इल्ला ये कि तुम सबको घेरे में ले लिया जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तुम सब हलाक हो जाओ, हो सकता है कहीं तुम सबको ही पकड़ के कैद कर दिया जाए वो और बात है, लेकिन बसूरत दीगर तुम्हें उसको लाना होगा वापस। फलम्मा आताओ मौसिकहुम, तो अब जब उन्होंने अपनी कसम खा ली और दे दी अपना अहद कौल करार, قال الله على ما نقول وكيل, तो हजरत याकूब ने फरमाया ठीक है अब जो अल्लाह ताला जो कुछ हम कह रहे हैं जो हमारा कौल करार हुआ है अल्लाह ताला इस पर निगहबान है। وقال يا بني, उन्होंने कहा मेरे बेटो, لا تدخلوا من باب واحد, देखना वहां जब दाखिल हो तो किसी एक दरवाजे से दाखिल ना होना, यानी ये लोग देखेंगे 10-11 भाई चले आ रहे हैं तो इससे यह कि लोगों के अंदर जो है वो हसद भी पैदा हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि नजर भी लग सकती है। لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے. وما هني عنكم من الله من شيء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی گزند کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شئے، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا. الا حاجتا فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولما دخلوا على يوسف، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں. آوا الیہ اخاہ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. قال انی انا اخوک، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں. فلما جہزہم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا. جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذنون، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی. ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر، انہوں نے اس کی طرف رخ کیا، ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد سواء الملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ. ولمن جا به حمل بعیر، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا. وانا به زعیم، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اب کچھ اور بات ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے. تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے. قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه، ان کا ٹھیک ہے اگر تو کسی ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ادا کر دیں گے. قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے. حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں. فبدا لهم بأعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے. کذالک کتنا لیوسف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. کذالک کتنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی. چونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے، اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال، چونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کد نہ لے یوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی، دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو، بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے، بادشاہ جو ہے سوورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک، اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی سوورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ، اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں، یہ دین الجمہور ہے، جو کفر ہے شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی سوورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا، البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے، مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر جو نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے، وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم، لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، یہ ایسے ہی ہیں، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، فاثر رہا یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا، ولم یبدہا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ، یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تم لوگ بدتر ہو درجے میں، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایہا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں، اب ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے، قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، انا خذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فلم استیئسوا منہ، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیا، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں. قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف وترہو فی ارض یخلو لکم وجہ ابیکم، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں. فلن ابرح الارض، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہی رہوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہی رہوں گا. فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس. فقولوا، جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں، جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. ان ابنک سرق، یا ابانا، ان ابنک سرق، وما شہدنا الا بما علمنا، ما کنا للغیب حافظین، وسأل القرية التي كنا فيها، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے، والعیر التي اقبلنا فيها، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے، اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا. فصبر جمیل، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا اب بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے. اصل اللہ عیات یعنی بہم جمیا، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس. یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا، یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا. یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے. اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جا بھی حشر کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا. اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یکنا شد دو شد بلکہ سہ شد، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں. اس اللہ یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ ہو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنہم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا. وقال یا اسف علی یوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا. وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں. کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب سے اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم. اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھیں. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے. حتیٰ یک تکون حربن، یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالقین، یا فوت ہو جائیں گے. قال انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں، اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا، کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی، اس کے بھائی کو بھی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالی کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایہا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا و اہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دیں، کچھ تو قیمت دیں، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے. یا ایھا العزیز و مسنا و اہلنا الضر و جینا ببضاعت مزجات، اب جو ہم لے کر آئے ہیں پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی. فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے. وہ تصدق لینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا. اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وحی کر دی تھی، واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے. قال انت انک لانت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف وھذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں. قال لا تسریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے. نہیں، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا. قال لا تسلیم علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. فالقوه علی وجه ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو. یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو، قبیلے کو لے کر آ جاؤ. ولما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ، جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے. قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں، اب آ گئی. مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے. کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں. یہ نہیں ہے، یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے. لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں. پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے. لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لاجد و انی لاجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا. فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرہ، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالی سے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. قال صوفا استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفا کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں. صوفا استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے. لما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابوی، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا. وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں، اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا. وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے. وقال یا ابت هذا تاویل رؤیا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے، ابا جان دیکھیے یہ ہے تاویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں. تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجاء بكم من البدو, اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر, یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا. من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء, یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے. انہ هو العلیم الحکیم, یقینا وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک, اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے, پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا, باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا. فاطر السماوات والارض, اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا پشت پناہ ہے, مددگار ہے, کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن, مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں, فرما برداری ہی کی حالت میں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی, اے محمد آپ کی جانب. وما کنت لدیہم اجمعوا امرہم وما هم یمکرون, اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں, اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور یہ بھی سن لیجئے, آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا, اس کا جواب انہیں دے دیا گیا, اتنا عمدہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی, لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر, اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے, ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت. وَقَائِمٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں, ان پر توجہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے. وما یؤمنو اکثرہم باللہ, ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی, الا وہم مشرکون, مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے. یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے, پھر توجہ دلا رہا ہوں, شرک کی حقیقت کیا ہے, اس کی قسمیں کیا ہیں, اس کی صورتیں کیا ہیں. زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا, ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں, آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے, کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں. تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ, وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں, توبہ ہے, ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی, باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن یہ معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھ گھنٹے کے کیسٹس ہیں, چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں, شرک فی الذات کیا ہے, شرک فی الصفات کیا ہے, شرک فی الحقوق کیا ہے, عہد حاضر کا شرک کیا ہے, نظریاتی شرک کیا ہے, سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے, اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے, مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے, نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے, یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے, تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللهم ربنا لا تجعلنا منهم, اللهم اجعلنا من عبادك الموحدین, اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے. افامنوا ان تاتلهم واشکت من عذاب اللہ, کیا وہ نچنت ہیں اس سے, بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے, کوئی آفت عذاب کی, اللہ کے عذاب کی. اور تاتلهم الساعۃ بغتۃ, اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے. وہم لا یشعرون, اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے. علی بصیرت انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے، وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے. یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من تبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ. آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے، وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو. اس لیے کہ ایک عقیدہ، عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے. بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے. وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا. لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے، نظام کو بدلنا چاہے، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا، نظام نہیں بدلے گا. تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ بصیرت ہو. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی. بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأسر رسلوا وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حتیٰ اذا استیأسر رسلوا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھی، وہ ایمان لا چکے ہیں. یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو، اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا. وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاوبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے، عذاب 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 تو نہیں آیا، یہ سب دھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا. جاءہم نصرنا واستیأسر رسل، اور زنو، زنو کا جو فائل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، وہ جو مشرق قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی. جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی. فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے. ولیکن تصدیق النذی بین یدی، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون. اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں. یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا، سب گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے، تیسرا گروپ ہے یہ جس میں 14 سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں تین تین کے گروپس بنتے ہیں. سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسبت ذاتیت بالکل واضح تھی، اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے، یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے. ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور، وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء. سورہ طٰہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے، ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف، لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ، 8 میں سے 5 رکوع کے قریب جو ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ. اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں، تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں. یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے، وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.